الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا حبيبنا ومولانا محمد المصطفى عبده ورسوله بالهدى ودين الحق رسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ فمبلغ العلم فیه انه بشر و انه خیر خلق اللہ کلیہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. گزشتہ چند جمعوں سے ایک اہم اور ضروری موضوع پر مختلف جہتوں سے اور مختلف ضابطے اور زاویے سے گفتگو کی جا رہی تھی، اور اس میں اہل ایمان کی ریاست سے لے کر اپنے گھر تک، ایک خاص آدمی سے لے کر ایک عام شخص تک، کہ جو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ودیت فرمائی ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد اہل اسلام کے لیے جو ذمہ داری رکھی ہے، ریاست سے لے کر ایک عام ریاست کے فرد تک، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور منکرات، برائیوں اور خرافات کو دیکھ کر اسے روکنا، یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہر کلمہ گو مسلمان کو اس کی حیثیت کے مطابق عطا فرمائی ہے. اور جو اس ذمہ داری سے اپنے دامن کو چھڑاتا رہا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا اور سخت عذاب کا مرتکب ہوگا. یہ منصب اللہ رب العالمین نے سابقہ امتوں میں ان کے انبیاء کو عطا فرمایا تھا کہ وہ نیکی کا حکم بیان کرتے تھے اور برائیوں کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے اس کی مذمت کر کے قوم کے اندر نیکی اور اچھائی کے شعور کو بیدار کرتے تھے. لیکن اللہ رب العالمین نے اس آخری امت میں ہر فرد کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو عائد کر دیا. نیکی کا حکم دینا اور برائی کو دیکھتے ہوئے معاشرے سے اس کو ختم کرنا، یہ ریاست کے حاکم اور ریاست کے امیر سے لے کر ایک گھر کے والد تک، ریاست کے امیر سے لے کر ایک دکان کے تاجر تک، ریاست کے امیر سے لے کر ایک ممبر پر بیٹھے ہوئے وائز تک، ریاست کے امیر سے لے کر خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے مشائخ تک، ریاست کے امیر سے لے کر ہر وہ شخص جو کسی کا امیر ہے اور کچھ رشتے اس کے ماتحت ہے، وہاں تک اللہ رب العالمین نے اس کی حیثیت، اس کے درجے کے اعتبار سے اس کے لیے نیکی کا حکم دینا اور اپنے ماتحت اور اپنے متعلق کو گناہوں سے بچانے کے لیے گناہوں کی مذمت اور اس کے لیے ان کے شعور کو بیدار کرنا، یہ ہر کلمہ گو مسلمان کو فرض کر دیا گیا ہے. یہ جو ایک خامخا کی فضا ہمارے درمیان بپا ہو جاتی، جی ہم تو گناہگار ہیں، ہم کسی کو نیکی کی بات کیا کہیں، تو یہ ڈبل گناہ ہے. ایک تو نیکی آپ کرتے نہیں، پھر نیکی کا حکم بھی نہیں دیتے. چاہیے تو یہ کہ نیکی کرے، اور ہونا یہی ہے کہ جو کہو اس پر عمل کرو، نیکی کی دعوت دو اور اس پر عمل کرو، اور اگر نیکی کی دعوت دی اور اس پر عمل نہیں کیا تو سخت گناہ گار. لیکن نہ عمل کیا نہ دعوت دی تو دگنا گناہگار. تو لہذا میں نے پھر عرض کیا آپ کے سامنے کہ اپنی سطح کے اعتبار سے جو صدارت کی کرسیوں پر ہے، جو وزارت کی کرسیوں پر ہے، جو محکمہ دفاع کی کرسیوں پر ہے، جو ملک کے نظم و نسق اور ریاست کو چلانے کے اعتبار سے حساس منصبوں پر ہیں، جو ممبروں پر ہیں، جو خانقاہوں پر ہیں، اور ہر وہ شخص جو بیوی رکھتا ہے، بچے رکھتا ہے، ہر وہ شخص جو کسی اہم اور امانت والے عہدے کے اوپر ہے، اس کو اپنے ماتحت سے متعلق نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے باز رکھنا اور برائیوں کی مذمت کرنا اس کو اپنے درجے کے اعتبار سے فرض ہے. وہ اگر یہ کہے کہ میں سہوکار ہو جاؤں اور میں نیک ہو جاؤں، دوسرے کو نیکی کی دعوت نہ دوں، تو یہ اس کے لیے گناہ کبیرہ ہے. اور مسلمان کی تعلیم سورہ عصر میں یہی ذکر کی گئی تھی کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مومن وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد، عمل صالح کرنے کے بعد نیکی کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب نیک کام کرے گا تو سامنے سے مخالفت ہوگی، اور ایسا نہیں ہے کہ لوگ اس کے گلوں میں ہار پہنائیں گے اور اس کے لیے ایک سیج بن جائے گی، ایسا نہیں. بڑی زبردست قسم کے اعتبار سے اس کی مخالفت کی جائے گی. تو جب مخالفت ہو تو پھر وہ اللہ کی یاد کے لیے رکھے اور اس پر صبر کرے، اور جن کو وہ دعوت دے ان کو بھی کہیں کہ یہ دنیا جو آزمائش کی آمدگاہ ہے، یہاں پر خیر کے پیغام دینے والوں کو پذیرائی کم نقصان زیادہ ہوتا ہے، لیکن دائمی زندگی ہماری آخرت کی ہے، لہذا تم صبر کرو. اور پھر جابر ظالم حکمران ہو یا معاشرے کے اندر کوئی فساد کی چیز ہو، اس کے خلاف حق پر خود قائم رہے اور لوگوں کے شعور کو بیدار کریں تاکہ وہ حق پر جم جائیں. تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، راہ خدا میں مشقت اٹھانے میں خود بھی صبر کرے، دوسروں کو بھی صبر کی دعوت دے. اور اللہ کے دین اور نظام مصطفوی کے خلاف اگر کسی چیز کو بائی سے فساد پائے تو اس کے خلاف کلمہ حق خود بھی بلند کرے اور لوگوں کے شعور کو بھی اس پر بیدار کرے. یہ مومن کا طریقہ کار ہونا چاہیے. اسی کو کہا جاتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. جو ممبر پر ہے اس کی اپنے حساب سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہے. جو صفوں میں بیٹھے ہیں ان کی اپنی طرف سے، ان کے اپنے ضابطے میں، ان کے اپنے دائرہ کار میں، ان کے اپنے منصب کے اعتبار سے ان کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. جو ریاست کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، نظم و نسق کو دیکھ رہا ہے، اس کا اپنے اعتبار سے وہ اللہ کے حضور جواب دہ ہے. گھر کا باپ اپنے بچے اپنی بیوی سے متعلق جواب دہ ہے. تاجر اپنے معاملات سے متعلق جواب دہ ہے. تو جتنے لوگ اہل ایمان ہیں، چاہے ان کا بڑا رتبہ ہو یا چھوٹا رتبہ ہو، کسی بڑے منصب پر ہو یا چھوٹے منصب پر ہو، ہر اپنی حیثیت کے مطابق امر بالمعروف وہ نہیں عن المنکر کرے گا. لہذا یہ جو ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ جی میں تو کیا نیکی کا حکم دینا میرا کام نہیں ہے، یہ شیطان بندے کو برائی لگاتا ہے، شیطان بندے کو خطا لگاتا ہے. ہاں یہ الگ ہے کہ اس کے اپنے منصب کے اعتبار سے، وہ دوست کو تھپڑ مار کر نیکی کی دعوت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اس کا منصب نہیں ہے. ہاں لیکن وہ یہ ضرور کہے گا یہ تم غلط میسج کر رہے ہو، یہ غلط میسج پڑھ رہے ہو، یہ غلط چیز دیکھ رہے ہو، یہ غلط کتاب پڑھ رہے ہو، یہ غلط بولی بول رہے ہو. اس کی دوستی کے اعتبار سے اس کے ساتھ مکمل طور پر امر بالمعروف وہ نہیں عن المنکر کہے گا، یہ نہیں یہ کرو نہ تم یہ اچھا کام ہے اس کو کرو، یہ برے کام کو چھوڑو. تو نیکی کا حکم دے اور برائی کی مذمت کو بیان کرے، یہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے جس طرح اس کا ادارہ کار ہے اس اعتبار سے ہے. فوراً اس کے گریبان کو پکڑنا، لا کر جناب اس کو سلاسل زندان کرنا اور گردنیں کاٹ دینا، یہ منصب عام رعایا کا نہیں ہے. اور پہلی بات تو گردنیں کاٹنے کا جواز ہی شریعت مطہرہ کے اندر نہیں ہے. کسی کو جلا دینا، کسی کی گردن کاٹ دینا، کسی کے گلے کاٹ دینا، یہ شیطانیت اور بہیمیت ہے اس کے اسلام میں. نہ ریاست کے نہ ریاست کا یہ حق ہے. جب ریاست کا حق نہیں ہے تو رعایا کا حق کہاں سے آ گیا؟ لیکن جو حدیث پاک مسلم شریف کے اندر موجود ہے وہ اس مسئلے کو کلیئر کرتی ہے کہ جب تم کسی فساد کی چیز کو دیکھو تو پھر اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اس کو اپنی زبان سے روکو، اور اس کے اپنے دل میں اس کو برا مانو. یہ ایمان کا سب سے ضعیف ترین درجہ ہے. تو ہاتھ سے روکنا یہ ریاست کا کام ہے، زبان سے روکنا یہ ریاست کا بھی کام ہے، ممبر پر بیٹھے ہوئے عائزین کا بھی کام ہے، علماء کا بھی کام ہے، مشائخ کا بھی کام ہے. اور پھر منہ سے کہہ کر برائی کو روکو تو یہ اس کے اپنے دائرہ کار کے اعتبار سے. ممبر پر بیٹھے ہوئے شخص کے پاس بڑا اجتماع ہے تو وہ اس اعتبار سے تیاری کرے گا. حساس منصب اور امانت والی اور سچائی والی منصب پر بیٹھے ہوئے کوئی پیر محترم ہے، وہ اس اپنے دائرہ کار سے کریں گے. گھر میں ایک باپ اور سربراہ ہے، وہ اپنے اعتبار سے بچوں کے لیے نماز اور نیکی کا حکم کرے گا. تو جس طرح زبان سے اس کو کہنا ہے اور ہاتھ سے کہنا ہے، تو یہ کبھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، کبھی ضروری نہیں ہوتا. یعنی کہ تم برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اس کو زبان سے روکو، اس کو دل میں برا مانو. یہ ہاتھ سے روکنا یہ گھر کے والد کے لیے بھی ہو سکتا، سربراہ کے لیے بھی ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے بچے اس کے ماتحت. اور اگر وہ نماز نہ پڑھے تو شریعت مطہرہ نے ہلکی اور خفیف ضرب لگانے کا بھی اس کو حکم دیا ہے. اور بیوی اگر غلط کاری کے کاموں میں چلی جائے، جس طرح کہ میں نے اتوار کے دن جو ہم درس سیرت دیتے ہیں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجت الوداع کا خطبہ میں نے پڑھ کے بتایا تھا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ فحش کاموں کے اندر مبتلا ہو جائے تو تم اسے ضرب لگا سکتے ہو، اگر وہ بدتمیزی کرے تو تم ضرب لگا سکتے ہو لیکن خفیف ضرب، پھر ان کو اپنی خوابگاہوں سے دور کر دو، اپنے بسترے سے دور دو. یعنی ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے ہاتھ سے روکنے کا، زبان سے روکنے کا اور دل سے برا ماننے کا، یہ برائی سے متعلق اور منصب کے اعتبار سے رتبہ دیا ہے. لیکن تمام باتوں کا خلاصہ یہ کہ جو کلمہ گو مسلمان ہے وہ گناہ کو دیکھ کر، برائی کو دیکھ کر اس برائی کی نفی کرے گا، اس کی مذمت کرے گا، اور جو مسلمان کلمہ گو اس میں مبتلا ہے اس کو اس کے مخالف میں نیکی کا حکم دے گا اور اس برائی کی مذمت کرے گا، نہیں کہ اس کے ساتھ جا کر بیٹھ جائے، چاہیے ممبر والا ہو، چاہیے مقتدی ہو، چاہے ٹھیلے پر کوئی چیز بیچنے والا ہو، یہ ایک عام فرد مسلمان ہو، اسے نیکی کا حکم اپنے دائرہ کار، اپنے ضابطے، اپنی سطح کے اعتبار سے دیکھنا ہوگا، اور برائی کی مذمت اسے اپنی سطح کے اعتبار سے کرنی ہوگی. یہ بنیادی بات ایک مسلمان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایک بات. دوسری بات، اس حوالے سے کیونکہ ہم اسی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو لے کر چل رہے ہیں، وقت جمعے کے دن مختصر ہوتا ہے لہذا اس بیان کی طوالت اس لیے ہو جاتی ہے. یہ تو وہ باتیں جو گزشتہ 3-4 درسوں کا خلاصہ تھا جو میں آپ کی خدمت رکھ رہا تھا، ورنہ اتوار کے دن تو ہم ظہر کے بعد تفصیل کے ساتھ ان موضوعات پر حضور کی سیرت کے تناظر کے اندر خطاب کرتے ہیں. دوسری چیز یہاں پر جو سب سے بڑی ہے کہ قرآن مجید نے جو ذکر کیا ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ خیر اور نصیحت کی بات تو ہمیشہ کرنی ہے، بھلائی کی بات ہمیشہ کرنی ہے، اس لیے کہ قرآن نے ذکر کیا کہ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ خیر کی بات مسلمان کو نفع ضرور پہنچاتی ہے. یہ تو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ خیر کی بات ہمیشہ کرنی ہے، برائی کی مذمت ہمیشہ کرنی ہے، گناہ کی مذمت ہمیشہ کرنی ہے. دوست اگر آپ کے ساتھ ہے اور وہ نمازیں چھوڑ رہا ہے تو آپ اس کو نماز کی دعوت دیں گے اور اس کو نماز کی طرف راغب کریں گے، بے نمازی کے عذاب کو ذکر کریں گے، لیکن اگر وہ مانتا نہیں ہے تو اس سے دوستی ختم کریں گے. یہ آپ کے اعتبار کے ساتھ اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہوگا، اس کے ساتھ ایک رابطے اور رشتے کا بائیکاٹ ہوگا تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کرے اور وہ اپنے آپ کو معاشرے میں تنہا محسوس کر کے کہے کہ لوگ مجھے جو اگنور کر رہے ہیں. آج ہمارے نزدیک اگنور کرنے کا اور نظروں سے گرانے کا معیار پیسہ ہوتا ہے، دنیا ہوتی ہے، اس لیے لانت در لانت اور حوث در حوث کے گڑے میں ہم گر جاتے ہیں. لیکن دینداری کے لیے شریعت مطہرہ نے یہ چیز رکھی ہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ انسانوں کو اللہ رب العالمین نے مال میں تقسیم نہیں کیا، امیر غریب کی تقسیم نہیں کی، برادریوں کی تقسیم نہیں کی، اور یقیناً جب اگر تقسیم کاری نہیں ہوگی تو ہر ایک کو ہر ایک کے مطابق کا پیغام نہیں پہنچے گا. تو تقسیم کاری تو ایک نفسیاتی ضابطے کے مطابق ہے. اگر تقسیم کاری کسی کام میں نہیں ہوگی تو وہ کام اپنے پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا. تو لہذا تقسیم کاری بھی ضروری ہے. اور مذاہب نے اور دینوں نے جو تقسیم کاری کی ہے وہ مال کے اعتبار سے کی ہے، وہ نسب اور برادری کے اعتبار سے کی ہے. اسلام نے بھی اسلام نے بھی انسانوں کے درجے بناتے ہوئے، انسانوں میں فرق کرتے ہوئے اسلام نے اس کا بھی خیال رکھا ہے، لیکن کس اعتبار سے؟ مال کے اعتبار سے نہیں، نسب کے اعتبار سے نہیں، بلکہ نیکی اور بدی کے اعتبار سے. نیکی اور بدی دونوں ضابطوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اور دین اسلام نے انسان کو بانٹا ہے کہ ایک نیک اور ایک بد، یہ نہیں کہ ایک مالدار اور ایک غریب، نہیں، یہ بڑے نسب کا یہ چھوٹے نسب کا نہیں، یہ بڑی برادری کا یہ چھوٹی برادری کا نہیں. اس برہمنی مذہب کو تو اسلام نے بالکل ختم کیا ہے اور فکر برہمیت کا تشتے بام کیا ہے. ہاں، سادات کی عزت کس بنا پر ہے؟ اس کے جوابات میں نے اتوار کے دن تفصیل کے ساتھ دیے ہیں کہ سادات کو جو مرتبہ اور مقام ملا ہے تو من جانب اللہ ملا ہے انہیں، لیکن وہ بھی ملنے کے باوجود اپنے مقام کے لیے لوگوں کو ابھاریں گے نہیں، کہ مجلس میں آ کر یہ نہ سمجھے کہ لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں اس لیے کہ میں بڑی برادری کا ہوں، نہیں. ہاں، جو ان کے ماتحت ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ ان کی عظمت کو دیکھ کر قیام ضرور کریں گے، کیونکہ اگر وہ خود مطالبہ کریں تو یہ تکبر ہے، اگر وہ خود معاملہ کریں تو یہ خطرناک قسم کا فساد ہے. لیکن لوگ ان کے مرتبے، ان کے تعلق اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی عظمت اور اعتبار کے اعتبار سے کسی عالم، کسی نیک شخص کا ادب کریں تو وہ اجر و ثواب ضرور پائیں گے. جس طرح کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مسلم شریف کے اندر حدیث گزری ہے کہ وہ جب آئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جب وہ اپنی سواری سے اترے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے مجمع سے کہا قوموا الی سیدکم او خیرکم، اٹھو اور کھڑے ہو کر استقبال کرو اپنے قوم کے سردار سے کے لیے اور جو تم میں بڑا ہے اور جو تم میں بہت بہتری والا ہے اس کا استقبال کرو. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کے طریقے سے کہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور سردار آ جائے، اور سردار سے مراد یہ نہیں کہ جناب صدر زرداری آ جائے، یہ نہیں، بلکہ اس کے اندر نیکی کا عنصر موجود ہو جو آگے باتی آ رہی ہے، اور نیکی کے فضائل موجود ہو، دینداری کے اعتبار سے اگر وہ مرقع ہو تو اس کے لیے حضور خود استقبال کے لیے کھڑے ہوئے حضرت سعد بن معاذ کے لیے. اور جہاں پر حضور نے یہ فرمایا نا کہ اجمیوں کی طرح قیام نہ کرو اور کھڑے نہ ہو جاؤ، اس حدیث کے اندر اور یہ حدیث کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ تدبیق ہے. جہاں پر حضور نے کھڑے ہونے کا حکم دیا اس سے مراد اس نیکوکار کی کوئی تمنا نہیں ہے بلکہ وہ نیک آدمی ہے، اس لیے ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کی تعظیم کر رہے ہیں. اور جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اجمیوں کی طرح اور عام دیہاتیوں کی طرح کسی کے استقبال کے لیے کھڑے نہ ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کھڑے نہ ہوئے تو وہ ناراض ہو جائے گا، تم نے اس کا استقبال نہ کیا تو وہ ناراض ہو جائے گا، جس طرح چودھری سردار وغیرہ کا ایک نظام ہوتا ہے. یہ حدیث مبارکہ کے اندر گویا کہ تفصیل موجود ہے. لیکن کوئی عالم دین، کوئی نیک، کوئی بہت بڑے اللہ کے ولی اگر تشریف لائے تو ان کی یہ تمنا نہیں ہوتی ہے کہ لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوں، اس لیے کہ ان کی نظر میں یہ حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ مجلس میرے عدم میں کھڑے ہو جائے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا. لوگ اگر یہ چاہے، اگر وہ یہ کوئی شخص یہ چاہے کہ میں مجلس میں آؤں اور لوگ میرے استقبال کے لیے قیام کرے تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا. لیکن اگر کوئی دیندار اور نیکوکار ہے تو اس کی نظر میں تو حدیث ضرور ہوگی، تو وہ اس سے بچنے کی پوری کوشش کرے گا. لیکن جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ علم و تقوی میں ہم سے اعلیٰ ہے، اور جو علم و تقوی میں اعلیٰ اس کے استقبال کا حکم رسول اللہ نے خود دیا ہے، تو اس نیکی کی نیت کی بنا پر اگر جو کھڑے ہوں گے اس کے استقبال کے لیے تو وہ اجر ضرور پائیں گے. اب آئیے اس فیصلے کی طرف ہم چلتے ہیں کہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. پہلے اپنا یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیجئے کہ یہ ہر مسلمان نے نیکی کی دعوت دینی ہے، اور برائی کو دیکھتے ہوئے اپنی سطح کے اعتبار سے اس کی مذمت کرنی ہے، اور بالکل اس کو دل سے بھی برا ماننا ہے، زبان سے بھی برا کہنا ہے، ہاتھ سے بھی اس کو روکنا ہے. لیکن جہاں تک اس کا ادارہ کار ہے، جہاں تک اس کے اختیارات ہیں، جہاں تک اس کے لمٹ ہے، جہاں تک اس کے تصرفات ہیں، شریعت وہیں سے اس کا تقاضا کرتی ہے. اگر بچہ اس کے ماتحت ہے، بیوی اس کے ماتحت ہے، اگر ان پر وہ نیکی کا حکم اور بائی سے ان کو نہیں بچاتا، وہ ڈراموں میں فلموں میں لگے ہوئے ہیں اور یہ نہیں بچاتا، تو عند اللہ اس کی باسپرس ہوگی اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت کا نگہبان ہے. تو لہذا جو ماتحت ہے ان کا حساب بڑے کنبے کے سربراہ کو دینا پڑے گا. یہ نہیں کہ وہ مسجد میں آ کر نمازیں پڑھ رہے ہوں اور بچے پھر رہے ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک اس کا اختیار چلے گا، جہاں تک اس کا بس چلے گا، جہاں تک اس کی ہمت چلے گی، مختصر طور پر سمجھ لیجئے، وہاں تک وہ نیکی کا حکم دے گا اور برائی کی مذمت کرے گا اور برائی سے باز رہنے کا حکم عطا فرمائے گا. ایک بات. دوسری بات، یہ تو انفرادی تیاریاں ہیں، یہ تو ہر مسلمان نے انفرادی تیاری کرنی ہے جس سے ہم بری ذمہ نہیں ہو سکتے. بڑے شعور سے سنیے، میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ جمعے کے بعد ان باتوں کو نہیں بھولوں گا. آپ بھی وعدہ کیجئے کہ نہیں بھولیں گے. اس لیے کہ یہ باتیں میں نہیں کر رہا، اس لیے نہیں کر رہا کہ کوئی نصیحت ہے، اس کا میں بھی پابند ہوں، آپ بھی پابند ہیں. یہ قرآن و سنت کے اقوال ہیں، جس کا بھی پابند، آپ بھی پابند. ہم نے جمعے کی نماز کے بعد اس کو بھولنا نہیں ہے. اپنے گھر میں جا کر ان باتوں کو دہرانا یہ نہیں کہ جناب کسی مولوی صاحب نے کہا تھا، یہ اس لیے کہ رب کا حکم ہے، یہ رب کریم کا حکم ہے. اس میں مولوی بھی اس کا پابند ہے، غیر مولوی بھی پابند ہے، عالم بھی پابند ہے، غیر عالم بھی پابند ہے. تو یہ درجہ بندی ہم نے ختم کرنی ہے. اور شریعت مطہرہ نے جو درجہ بندی کی ہے وہ کی ہے تفرقے کے اعتبار سے، فرق کے اعتبار سے، نیکی اور بدی. جو نیکی ہوگا، جو نیک ہوگا، ان کی سنگت اختیار کی جائے گی، ان کو اپنا آئیڈیل بنایا جائے گا، ان سے محبت کی جائے گی. اور اگر کوئی فاسق فاجر ہوگا، نہ وہ ہمارے دل کا مرکز بن سکتا ہے، نہ محبت کا محور بن سکتا ہے، نہ اس کے ساتھ سنگت رکھی جا سکتی ہے. اس لیے شریعت مطہرہ نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں سب سے عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہے اور اللہ رب العالمین کا خوف رکھنے والا متقی ہے. ایک بات اختصار کے ساتھ، جس طرح کہ میں نے پھر پہلے بھی عرض کیا کہ جمعے کا وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہوتا ہے، اور یہی ایسا بابرکت وقت ہے جس میں ہم نصیحتیں حاصل کر سکتے ہیں. اور اللہ رب العالمین اس ساتھ میں ایسی رحمت اتارتا ہے کہ ہر بندے کا دل اللہ کی جانب راغب ہوتا ہے اور دین سے آشنا اور دین کی محبت اور نصیحت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جمعے کی آخری ساعتوں میں ایک وقت ایسا ہے کہ جس میں اگر دعا کر لی جائے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا.
علماء نے اس کی تین تعبیر کی، ایک تو جمعہ کی اذان سے لے کر غروب تک ایک وقت، دوسری تعبیر اس کی یہ کی کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور پہلا خطبہ دے کر بیٹھتا ہے اور دوسرے کے لیے بھی کھڑا نہیں ہوتا تو اس میں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی جائے گی، زبان سے کچھ نہیں کہا جائے گا، ہاں دل میں اپنی تمنا اللہ کی بارگاہ میں ضرور پیش کی جائیں گی، یہ انتہائی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور تیسرا وقت جو ہے وہ نماز عصر سے لے کر مغرب کے درمیان کا ہے. یہ جمعے کی خاص فضیلت ہے جو اور دنوں کے اندر نہیں ہے، جو صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، کہ یہ تین اوقات جو علماء نے اس کی مختلف تعبیرات رکھی ہے، لیکن جمعے کی اس آخری ساتوں کے اندر ایک وقت ایسا ہے کہ وہ دعا اللہ رب العالمین کے دربار میں انتہائی مقبول ہوتی ہے. خیر، امر بالمعروف و نہی عن منکر کے اعتبار سے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ انفرادی تیاری ہے، اور ظاہر سی بات ہے فرد سے معاشرہ بنتا ہے، قطرے سے دریا بنتا ہے. میں نیکی کو اپنے اوپر نافذ کرنے کا اور برائی سے جان چھڑانے کا عہد کروں، آپ میرے ساتھ مل کر کے آپ کریں تو یہ پورا معاشرہ تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو انفرادی طور پر جب بندہ تیار ہو تو اس وقت ہی معاشرہ جنم رہ سکتا ہے. یہ کہ میں یہ سمجھوں کہ میں نے صرف ممبر پر بیٹھ کر نصیحت کرنی خود عمل نہیں کرنا تو کبھی کچھ نہیں ہو سکتا، بلکہ ان شریعت کی تمام تعلیمات کا اطلاق کہنے والا خود پر اس کو نافذ کرے، خود کو اس کا مستحق سمجھے، ادا نہ کرنے پر خود کو اس کا ذمہ دار سمجھے. تو ہر فرد مسلمان کلمہ گو سب کے لیے لازم ہے، ہر مسلمان یہ ذمہ داری اس کو سوچنا ضروری ہے، یعنی کہ سوچنا چاہیے نہیں ضروری ہے، نہیں سوچے گا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا اور سخت عذاب اس کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر ہے. مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ تم میں اگر لوگ نیکی کا حکم نہ دیں اور برائی سے باز نہ رکھیں تو اللہ تم پر عذاب لائے گا، اور پھر تمہارے نیکوکار دعا بھی کریں گے تو خدا دعا قبول نہیں کرے گا. یہ مسلم شریف کو فرمان، تو لہٰذا یہ اتنا ضروری کام ہے میرے دوستو. اس میں اگر کسی نے جبا پہنا ہے، کسی نے شلوار قمیض پہنا ہے، کسی نے پینٹ شرٹ پہنا ہے، ان لباسوں کا کوئی فرق نہیں ہے. جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے اس نے اپنے ضابطے اپنی حیثیت کے اعتبار سے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے نفرت رکھنی ہے، اور کوئی مسلمان کلمہ گو ہمارا دوست بھائی بیٹا بیوی جو بھی ہو اس میں مبتلا ہے تو ہم اپنی حیثیت کے اعتبار سے اس کو تنبیہ کریں گے، گناہوں کی مذمت کریں گے اور نیکی کا حکم دے کر اس کو اس طرف لائیں گے. ہاں کبھی یوں بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو نیکی کا حکم دے رہا ہے وہ خود اس پر عمل نہیں کر رہا، آپ کہیں جی خود نہیں کر رہا تو وہ خود برائی کر رہا ہے، وہ خود غلط کر رہا ہے، یہ نہیں کہ آپ بھی نہ کریں. اگر کسی نے نیکی کا حکم دیا اور وہ نیکی پر عمل نہیں کر رہا، آپ کر رہے ہیں تو آپ سعادت مند ہے، آپ کو ایک درجہ اور فضیلت ملی ہے. تو شیطان ہمیں یہاں سے بھی کبھی یرغمال کرتا ہے کہ اس کی بات مان کر کیا کرنا ہے مجھے، یہ تو خود عمل نہیں کر رہا. تو لہٰذا آپ بھی مسلمان، ہم سب مسلمان الحمدللہ، تو یہ ذمہ داری ہر مسلمان کے اوپر ہے. کوئی کہے اور عمل کرے تو نور لنا نور اس کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر کوئی عمل نہ کرے تو جس کے اندر خوف خدا ہے وہ تو عمل کرے، یہ نہ دیکھے کہ اس نے مجھے سیدھے راستے پر لگا دیا تھا اور خدا نہ کرے یہ خود سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے، اس کے لیے بھی ہدایت کی دعا کریں اور خود بھی صراط مستقیم پر جمے رہیں. یہ نہیں کہ جب وہ ہٹ گیا تو میں نے رہ کر کیا کرنا ہے، معاذ اللہ یہ نہیں. ہر مسلمان کے لیے برائی کی مذمت اور نیکی کا شوق اپنے دل میں رکھنا کوشش نہیں، فرض عین ہے، وہ ضروری ہے اس کے لیے. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ پھر دعائیں بھی مقبول نہیں ہوتی، انفرادیت کے ساتھ پھر اجتماعیت کا معاشرہ جنم لیتا ہے. جب ہم نماز چھوڑنے کو برائی سمجھیں گے اور نماز پڑھنے کو نیکی سمجھیں گے، ہم دوستی کا معیار نمازیوں کے ساتھ اور بے نمازی کو اس سے تھوڑی دیر کے لیے فراموش اور تھوڑی دیر کے لیے اس سے اگنور کرتے ہوئے، تھوڑی دیر کے لیے اس سے اپنی پیشانی پر بل لاتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے، تھوڑا اگر برائی کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ جناب جو برائی کرے یا کسی سے برائی کا ارتکاب ہو ہم اس سے نفرت کی یہ باتیں کریں گے، اس طرح کا عمل کریں گے، لیکن وہ نصیحت کی طرف آ جائے اور وہ فعل کی مذمت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، اور جو نیکی کا شوق کرتے ہیں ان کے قریب آ کر ان کے لیے نصیحت ان کے لیے کیا جائے کہ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بڑی برکت عطا فرمائی، آپ بڑے نیک ہو چکے ہیں، اس کے لیے حوصلہ افزائی کی بات کرنا. تو یہ جب معاشرہ تشکیل پاتا ہے اور اجتماعیت تشکیل پاتی ہے تو اس کے لیے ایک آئیڈیل مہینہ آپ کے سامنے رمضان ہے. رمضان میں دیکھیں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا دوسرا دوست کہتا ہے یار روزہ نماز نہیں پڑھا تم نے، رمضان ہے آپ نے روزہ نہیں رکھا، تو کہ یہ نماز شریف رمضان تک ہی تھی، وہ جذبہ کیوں ختم ہو گیا، وہ نصیحت و تلقین. آپ لوگ کہتے کہ جی یہ تو صرف علماء کا کام ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آفیسز کے اندر ہمارے نوجوان بچے طالب علم کالج یونیورسٹیوں کے اندر سب کا مزاج رمضان کے اندر ایسی بن جاتا ہے کہ چلیے جی اذان ہوگی نماز کے لیے چلیے، چلیے جی اذان ہوگی نماز کے لیے چلیے. میں صرف اپنے آپ سے اور آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جذبہ جاتا کہاں پر ہے، اور جس طرح ہم نے رمضان کے اندر اپنے آپ کو تیار کیا تھا کہ نماز کے لیے اذان ہو چکی ہے نماز کے لیے اذان ہو چکی ہے چلیے نماز کے لیے، جو نہیں جائے اس کو ہم بڑی گندی نظروں سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم عجیب آدمی ہو نماز نہیں پڑھتے ہو، تو یہ جذبہ ختم کیوں ہوتا؟ اور اس وقت آپ دیکھیں کہ 20 آدمی اگر 20 طالب علم اگر کلاس کے اندر ہیں اور 15 جا رہے ہیں اور 5 رہ رہے ہیں، تو 5 15 کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ بہت بری بات ہے یار، اکثر کلاس کے لوگ چلے گئے، اکثر ہمارے اسٹاف کے لوگ چلے گئے، میں نہ جاؤں. تو ان کے لیے معاشرے کے اندر نیکی کا فروغ ایک ہمت اور ڈھراس بنتا ہے اور وہ بھی نیکی کے دھارے کے اوپر آ جاتے ہیں. لیکن رمضان کے بعد ہوتا کیا ہے؟ یہ ہماری خود نحوست، بدبختی اور شکاوت کی بنا پر ہم جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس جذبے کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہوتا یہ کہ 15 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، 5 نماز پڑھنے جاتے ہیں، 18 بیٹھے ہوتے ہیں، 2 جاتے ہیں، اور جو 2 جاتے ہیں وہ بھی بےچارے بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ بھی نہیں کہتے ابھی رمضان گزرا تھا چلے نماز پڑھ لیا. اگر آپ 24 گھنٹے میں اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو 5 منٹ خدا کے حضور حاضر ہو کے شکر نہیں بجا لا سکتے. اور لائن شکر تم لازی دن نہ کم، پورے اگر آپ دائرہ کار دیکھیں صبح سے لے کر شام کے اندر، صبح سے لے کر شام کے اندر اگر آپ پورے دائرہ کار دیکھیں تو ہم پورے دن کے اندر کتنا وقت نماز کے لیے نکالتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا وقت ہم اللہ کی نعمتوں، چاہے وہ بیوی کی صورت میں ہو، چاہے بچوں کی صورت میں ہو، چاہے کھانے پینے کی صورت میں ہو، چاہے تفریح کی صورت میں ہو، چاہے آرام کی صورت میں ہو، چاہے گھر میں بیٹھنے کی صورت، جو بھی جائز نعمتیں ہیں اس کو ہم نماز کے وقت کے مقابلے میں 99% زیادہ اس سے استفادہ کرتے ہیں. تو 1% ہم اللہ کے لیے نکالتے ہوئے ہمارے لیے یہ قلب ڈھیٹ بن جاتا ہے، اس لیے کہ ہم سوچتے نہیں اور اس پر فکر نہیں کرتے. تو لہذا معاشرہ ہم میں جو رمضان مبارک کے اندر تیار ہوتا ہے وہ ہم ہی تیار کرتے ہیں، کوئی اور لوگ نہیں تیار کرتے. تو وہی معاشرہ ہمارا رمضان کے بعد بھی تیار رہنا چاہیے، بلکہ اس وہ فرض ہے ہمارے لیے. جس طرح کہ رمضان کے اندر ہم نماز پڑھنے والے سے سلام دعا یا اپنے دل کے اندر اس کے لیے برائی جانتے ہیں، اسی طرح یہ رمضان کے بعد بھی ہونا چاہیے. اور وہ برائی اس لیے ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے، متکبر بننے کے لیے نہیں کہ میں بڑا ہو گیا میں فضیلت لے گیا، نہیں، بلکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو تقسیم کیا ہے نیکی میں اور بدی میں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے. نیکی بد کو تسلیم نہیں کرتی اور بد جو ہے وہ نیکی کو تسلیم نہیں کرتا. اور اگر ایسا ہو کہ نیکو کار ہو اور بدی کو تسلیم کرے تو اس کی نیکی ہے نہیں. لوگ کہتے ہیں یہ تو آپ تنگ نظر ہو گئے، یہ تو آپ شدت کا ذہن دے رہے ہیں. تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیے نماز چھوڑنا بدی ہے کہ نہیں؟ کہنے کہ جی بدی ہے. میں نے کہا نماز پڑھنا نیکی ہے کہ نہیں؟ کہ نیکی ہے. میں نے کہا نیکی اور بدی یہ دونوں کی ضد ہے، یہ دونوں تصور بیک وقت دل میں نہیں آ سکتے، دونوں تصور کا اجتماع دل میں نہیں ہو سکتا، ایک ہوگا. دراصل اگر آپ جو نیکی کر رہے ہیں نا اس میں آپ خود بدنیت کا شکار ہیں، اس لیے آپ کو برائی برائی نہیں لگ رہی. اگر نیکی کو اگر آپ نے نیکی جانا ہوتا تو برائی کو آپ برائی ضرور کہتے، کیونکہ یہ دوسرے کی ضد ہے. رات اور دن کا اجتماع نہیں ہو سکتا، صحت اور بیماری کا اجتماع نہیں ہو سکتا، اخلاص اور نفاق کا اجتماع نہیں ہو سکتا، کفر اور ایمان کا اجتماع نہیں ہو سکتا، توحید اور شرک کا اجتماع نہیں ہو سکتا، اسی طرح نیکی اور بدی کا اجتماع نہیں ہو سکتا. یہ دونوں نہیں مل سکتے، ان دونوں میں سے کوئی بیک وقت ایک ہی چیز پائی جائے گی اور ایک چیز نہیں پائی جائے گی. تو لہذا یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے یہ بنیادی قواعد ہیں جس کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے. اور میں آخر میں ایک آیت کریمہ پیش کر کے گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ آنے والے جمعے کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے، جاری رکھیں گے. اور یہ آیت کریمہ جو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 33 کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ قل انما حرم ربی الفواحش. اب یہ سب سے پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے باز رکھنا، تو برائیاں ہے کیا جو ساری برائیوں کی جڑ ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں اس کو 5 جگہ پر ذکر کیا گیا، 5 بتائی گئی، اور پھر سورۃ الانعام میں اس کی 9 برائیاں ذکر کی گئی کہ یہ 9 بنیادی برائیاں ہیں کہ جس پر توجہ نہ کرنے کی بنا پر ساری برائیاں اسی سے نکلتی ہیں. میں صرف وقت کے اختصار سے، کیونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا ہے، میں ایک ہی آیت کریمہ یہاں پر پڑھنا چاہتا ہوں اور وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی. قرآن کریم ذکر کرتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو صرف بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے. ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ برائی ظاہر میں ہو یا پوشیدہ ہو. اب اس برائی سے مراد علماء نے ذکر کیا کہ اس برائی سے مراد زنا خالص ہے، والبغی بغیر حق، اور وہ گناہ اور ناحق زیادتی. فرمایا وان تشرک باللہ ما لم ينزه به سلطان، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جس کی اللہ رب العالمین نے کوئی دلیل نہیں اتاری. اور فرمایا گناہوں کی جڑ کے اندر ایک تصور یہ ہے کہ وان تقول وللہ ما لا تعلمون، اور اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرنا کہ جو اللہ نے ارشاد نہیں فرمائی. یعنی بسا اوقات دیکھیے کہ ہم خود اپنے جان کو بچانے کے لیے بہت سے سوالات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو یہ وہ بنیادی غلطی ہوتی ہے کہ جو اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا ہم اس کو اللہ رب العالمین کی طرف نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العالمین نے 9 برائیاں ذکر کی ہیں کہ اس سے بچنا ضروری ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ برائیاں وہ ہیں جو سابقہ جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے اس سے اپنی امتوں کو بچنے کا حکم دیا. ظاہر سی بات ہے جب بچنے کا حکم دیا تو اس کی مخالفت پر عمل کا حکم دیا. یعنی جب زنا سے بچنے کا حکم دیا تو زنا کا خلاف کرنا فرض ہے. جب جوئے سے بچنے کا حکم دیا تو اس کا خلاف کرنا فرض ہے. تو اس کو قرآن مجید نے ذکر کیا. وہ 9 چیزیں میں بتا دیتا ہوں, پھر آنے والے وقت میں انشاءاللہ اس کی ترتیب ذکر ہوگی. فرمایا پہلی چیز شرک, دوسری چیز ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کرنا, تیسری چیز فقر و تندرستی کی وجہ سے اپنی اولاد کو ہلاک کر دینا کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے نہ جانے میں کہاں سے کھلاؤں گا, اور ماں کے پیٹ سے اس کو گرا دینا یا بچے کو قتل کر دینا. اس کی ساری تفصیل حدیث کے تحت اپنے موضوع کے اعتبار سے آئے گی, انشاءاللہ میں آنے والے درس میں ذکر کروں گا. اور پھر چوتھی چیز ہر قسم کی بے حیائی, چاہے وہ ظاہری ہو یا اپنے بیڈ روم میں چھپ کر ہو یا تنہائی میں چھپ کر ہو, رات کے اندھیرے میں ہو, ہر طریقے کی بے حیائیاں اور گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ. اور پانچویں چیز کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دینا. اور چھٹی چیز یتیم کے مال کو کھانا. ساتویں چیز ناپ تول کے اندر گڑبڑ کرنا. اور آٹھویں چیز عدل کرنا, انصاف کرنا, چاہے وہ گواہی اپنے باپ کے خلاف جا رہی ہو, اپنے سگے بھائی کے خلاف جا رہی ہو, اپنی برادری کے خلاف جا رہی ہو, اگر دوسرا شخص حق پر ہے تو اس کی حمایت میں گواہی دینا. اور نبی چیز ہے کہ اللہ نے سے جو عہد کیا ہے اس کی تکمیل کرنا. ایک حدیث پاک آخر میں سنیے, میں اس گفتگو کو پھر ختم کرتا ہوں, کیونکہ اس میں پہلی چیز جو ہے وہ عورتوں کی طرف رغبت ہے. اور معاشرے کی سب سے بڑی برائیوں میں جو سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا, جو مومن کو سب سے پہلے رائے راس سے ہٹاتی ہے وہ عورتوں سے ناجائز رشتے ہیں. اور اس کو سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن الفاظ میں ذکر کیا, ذرا غور سے سماعت فرمائیے. مسلم شریف کتاب الایمان میں یہ حدیث ہے اور رقم الحدیث حدیث کا نمبر 172. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ثلاثۃ, تین ایسے لوگ ہوں گے, لا یکلمہ اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم, نہ اللہ ان سے بات کرے گا اور نہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے انہیں پاک کرے گا, ولا ینظر الیہم, نہ اللہ رب العالمین ان پر نظر رحمت فرمائے گا. استغفر اللہ. فرما وہ تین کون ہیں؟ فرما ولہم عذاب علیم, اور ان کو بہت خطرناک اور دردناک عذاب دیا جائے گا. فرما شیخ الزانی, بوڑھا زانی. پہلا وہ ہے کہ زنا تو ہے قابل مذمت, لیکن بڑھاپے کی عمر ایک اعتماد کی عمر ہے, ایک پارسائی کا درجہ ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب مومن 40 سال کی عمر کو کراس کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے برس اور جزام سے آزاد کر دیتا ہے. جب اس کی عمر 70 سال سے اوپر ہوتی ہے تو فرشتے اعلان کر دیتے ہیں اللہ کی جانب سے کہ یہ اللہ کا وہ بندہ ہے, کہ یہ اللہ کا غلام ہے, اللہ کا ایسا آزاد کردہ غلام ہے کہ اب اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ انتہائی بزرگی کی عمر ہوتی ہے, اور اس میں ایسے امور کرنا. تو حدیث پاک کے اندر آیا کہ شیخ الزانی, بوڑھا زانی, جسے اللہ رب العالمین نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور نہ اسے پاک کرے گا, بلکہ اس کے لیے عذاب شدید ہے. اور فرمایا ملک ان کذاب, ملک کا صدر ہو اور جھوٹا ہو, ملک کا صدر ہو اور جھوٹا ہو, ملک ان کذاب, جھوٹا حاکم, جسے اللہ رب العالمین نظر رحمت کبھی نہیں فرمائے گا. اور فرمایا وائل مستکبر, فقیر ہو اور پھر متکبر ہو, فقیر ہو اور پھر متکبر ہو. یہ تین ایسے ہیں جس کے بارے میں سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن, کیونکہ یہ معاشرے کی بنیادی فساد ہے, اگر آپ اس کو ڈیپلی جا کر گہرائی میں سوچیں تو اس میں بہت بڑی برائی پوشیدہ ہے, جس کی بنا پر اس کے لیے عذاب بھی اتنا شدید رکھا گیا ہے, کیونکہ اس منصب کے اعتبار سے زبردست قسم کی خیانت ہے اور معاشرے کے اندر بہت بڑا فتنہ کھڑا کرنا ہے. اس لیے حدیث پاک کے اندر آیا تین شخصوں پر اللہ رب العالمین نظر رحمت نہیں فرمائے گا. لہذا ہمیں پہلے تو برائیوں کو جاننا ہے, اور برائیوں کو جان کر اس سے اپنی جان چھڑانی ہے. لیکن یہ تو وہ چیزیں ہیں جس کو سب مسلمان جانتے ہیں. ہر انسان جانتا ہے کہ زنا بری چیز ہے, ہر انسان جانتا ہے کہ جھوٹ بری چیز ہے, ہر انسان جانتا ہے کہ غیبت بری چیز ہے, ہر انسان جانتا ہے کہ فراڈ, دھوکہ دہی, کم تولنا, امانت میں خیانت کرنا, نظر بد نظری کرنا, غیر محرموں کو دیکھنا, فحش باتیں کرنا, فحش فلمیں دیکھنا, یہ تو سب کو پتا ہے. تو لہذا جب سب کو پتا ہے تو امر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا ہے اور ان برائیوں سے جان چھڑانی ہے، اس کی مذمت کرنی ہے، اور ہمارا دوست ہمارا کوئی بھائی اس میں ملوث ہے تو مکمل طور پر اپنے دائرہ خیر جہاں تک ہماری طاقت اور وس چلے گا اس کو اس کی مذمت کرنی ہے اور اس کی جان اسے چھڑانی ہے. اگر وہ اس سے باز نہ آئے تو کو انفسکم واہلکم نارا، پھر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے اور اس کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے. اس لیے کہ ہر مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے اس پر امر بالمعروف اور وہی نہیں عن المنکر ضروری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں میں اللہ رب العالمین نے نیکی کے جذبے کو کشادہ فرمائے اور برائی کو برائی جانتے ہوئے اس سے دور رہنے کے اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے بچوں کو ہمارے معاشرے ہمارے گھروں کو محفوظ فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.